ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے دوران وہ استاد اور تختہ سیاہ کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اس کی وجہ نہیں جانتے تھے۔ بعد میں دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ آنکھوں میں کمزوری ہے، لہٰذا ایک عینک خریدنے کی ضرورت تھی۔ لیکن آقا خامنائی اور ان کی عینک کے درمیان 16 تومان کا فاصلہ تھا کہ جسے عبور کرنا گھر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ اسی بنا پر آقا خامنائی نے پورا 1 سال بغیر عینک کے گزارا کیا۔
بالآخر میں نے اپنی ماں سے ضد کی تو انہوں نے کسی طرح پیسے اکٹھے کیے اور مجھے 2 تومان دیے۔ پھر میں نے پہلی مرتبہ عینک بنوائی۔
آنکھوں کے ڈاکٹر نے آقا خامنائی کی آنکھ کا نمبر 1.75 بتایا تھا، لیکن اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا اور اب جب وہ عینک لگاتے تو صحیح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسی بنا پر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ آنکھ کا نمبر 2.75 ہو چکا ہے اور نئی عینک کے لیے پیسے نہ تھے، لہٰذا اسی عینک کے ساتھ مزید 1 سال گزارا کیا۔ اور پھر ایک دن مسجد گورشاد کو جانے والی سڑک پر چل رہے تھے، وہاں ایک دکان کے سامنے ٹھہر گئے اور شیشے میں لگی چیزوں کو دیکھنے لگے۔
مجھے یاد نہیں کس چیز کی تلاش میں تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے پاس عینک بھی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے پاس میرے لیے کوئی عینک ہے؟ کہتا ہے یہ ہے۔
آقا خامنائی نے وہاں رکھی ہوئی عینکوں میں سے ایک عینک اپنی آنکھوں پر لگائی، دیکھا کہ جو چیزیں پہلے دھندلی نظر آ رہی تھی اب صاف ہو گئی تھی اور ہر چیز اپنے اصلی رنگوں میں نظر آ رہی تھی۔
اس وقت تک میں نے دنیا کو کبھی اتنا صاف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سڑک کے اس پار کھڑے ہو کر سڑک کے دوسری طرف والے لوگوں کو بھی دیکھ سکتا ہوں جو آ جا رہے تھے۔ پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ پھر حرم چلا گیا اور میں نے خوشی و حیرت سے پہلی مرتبہ حرم کی چھت دیکھی جو میرے لیے نئی تھی۔ اس عینک کے ساتھ میں نے حرم کے کئی مناظر دیکھے جو اس عینک سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، کیونکہ میری نظر کمزور تھی۔ میں واپس دکان پر آیا اور دکاندار سے کہا، یہ عینک میرے لیے ٹھیک ہے؟
بعد میں آقا خامنائی کو معلوم ہوا کہ اس عینک کا نمبر تو 3.5 ہے۔ یہ عینک 6 سال تک آقا خامنائی کے ہمراہ رہی، لیکن یہ عینک پڑھنے کے لیے ٹھیک نہ تھی، جس کی وجہ سے نظر اور زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ پھر جب تیسری مرتبہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تو معائنے کے بعد پتا چلا کہ آنکھ کا نمبر 4 ہو چکا ہے۔ لیکن اس معائنے کو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ دوران انقلاب ساواک نے گرفتار کر لیا، ان سے عینک چھین لی گئی۔ عینک کا نہ ہونا باعث بنا کہ آنکھیں 1 نمبر مزید کمزور ہو گئیں، یعنی 5 نمبر ہو گیا۔ کوئی عینک ان کی آنکھوں کے لیے ٹھیک نہ رہی، یہاں تک کہ انقلاب کامیاب ہو گیا۔
تو خامنائی تم ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر بولا، اچھا تو یہ جس خامنائی کی باتیں کرتے ہیں وہ تم ہو؟
28 सफर बमुताबिक 1939 16 जुलाई बरोज बुध दोपहर के वक्त। मशहद के इस सादा से घर में जव्वाद और खदीजा के यहां दूसरा बच्चा पैदा हुआ। वो लड़का था, उसका नाम अली रखा।
हम 8 बहन भाई थे, 2 माओं से, क्योंकि हमारे वालिद की पहली बीवी से 3 बच्चे थे और वो तीनों बेटियां थीं। पहली बीवी के इंतकाल के बाद मेरे वालिद साहब ने एक खानम से शादी कर ली, वो मेरी माँ थी। हम अपनी माँ से 5 बहन भाई थे, 1 बहन और 4 भाई। इन 5 अफराद में से मेरा नंबर दूसरा था।
घर में एक छोटा सहन था, सहन गुजरने के बाद एक दरवाजा था, बावर्ची खाना दाएं तरफ था। और एक हाल बाई तरफ था। यहां से एक सीढ़ी एक सुतून के गिर्द घूमकर ऊपर को जाती है, जो कि वालिद के खसूसी कमरे से जा मिलती है।
मेरे वालिद साहब उस जमाने के एक मुमताज आलिम दीन, तमाम मायने में आलिम थे। मेरी वालदा जो कि ज्यादा बातें करने वाली, खुश सलीका और मिलनसार थी, जबकि वालिद साहब की तबीयत उसके बरखिलाफ थी। मेरे वालिद बहुत कम गो, नर्म मिजाज और अक्सर खामोश रहते थे। इसकी वजह वही तालिब इल्मी का तवील दौर घर से दूर हौजा में तन्हाई थी। अलबत्ता मेरे वालिद तुर्क जबान थे और हम असल में तबरेजी हैं, क्योंकि मेरे वालिद तबरेज के इलाके खामना से हैं, जबकि मेरी वालदा फारसी जबान थी। इस तरह हम बचपन से दोनों जबानें यानी फारसी और तुर्की से आशना हो गए। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा था और बहुत गहमा गहमी थी। हमारा घर एक छोटा सा मकान था, जिंदगी बहुत आरामदेह और वसाइल से भरपूर ना थी। वाज़े है कि ऐसे हालात हमारी जिंदगियों पर भी असरअंदाज थे।
इस छोटे से सहन में माँ के साथ बीते हुए बहुत से लम्हात उनके जहन में हैं। खानम खदीजा अपने बेटे के लिए बहुत से कुरानी किस्से और दुआएं सुनाया करती थी। बहुत वाज़े है कि उनकी दीनी शख्सियत में मां की तरबियत का बहुत अहम और मौसर किरदार है।
मेरी वालिदा कुरान मजीद से मुकम्मल आगाही रखती थी, बहुत खूबसूरत आवाज थी। जब हम बच्चे थे मुझे याद है कि हम उनके पास बैठ जाते थे। हमारी वालिदा कुरान की तिलावत करती, बहुत खूबसूरत और अच्छी तिलावत करती थी। हम सब उनके गिर्द इकट्ठे हो जाते थे और जिन आयात में अंबिया के वाकयात हैं वहाँ अंबिया की जिंदगी के किस्से हमारे लिए बयान करती। पहली मरतबा मैंने हजरत मूसा, इब्राहिम और दूसरे अंबिया के किस्सों को अपनी माँ की जबानी सुना, और इस तरह जब भी वो कुरान तिलावत करती और किसी ऐसी जगह पहुँचती हमारे लिए अंबिया की जिंदगी बयान करती।
हमारी वालदा ने स्कूल से तो तालीम हासिल ना की थी, लेकिन कुरान पढ़ी हुई थी। कुरान और दुआओं को बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ती थी। वो एक आलिम दीन की बेटी और एक आलिम दीन की बीवी थी। उन्होंने 2 हकीकी आलिम दीन के साथ जिंदगी गुजारी। मेरे नाना आकाए अबुल कासिम खोई के वालिद मिर्जा अकबर खोई के दोस्त थे और मेरे नाना ने नजफ के बड़े असातिज़ा से तालीम हासिल की थी। ہمارے والد بھی عالم دین تھے، وہ 35 سال کی عمر میں مجتہد کے درجے پر فائز ہو گئے تھے۔ اس ماحول میں ہماری والدہ نے تربیت پائی تھی، ہمیشہ قرآن کی تلاوت اور دعائیں پڑھا کرتی تھیں۔ وہ بہت اچھی سطح کی سمجھ بوجھ رکھتی تھیں اور صحیح معنی میں فہیم تھیں۔ وہ اپنے زمانے کو جانتی تھیں اور ان کا بیان بہت شیریں تھا۔ وہ عربی زبان میں تکلم کر سکتی تھیں، اس کے علاوہ ترکی اور فارسی زبان پر بھی عبور رکھتی تھیں۔ اسی وجہ سے وہ عربی کتابیں بھی پڑھتی تھیں اور قرآن کے معنی سمجھتی تھیں۔
ساواک نے آقائے جواد خامنائی کو حکومت پر تنقید کرنے والے علماء کی فہرست میں شامل کر لیا۔ اسی وجہ سے ان کے لیے مشہد کے علماء کو آستانہ رضوی کے جانب سے ملنے والا وظیفہ روک دیا گیا۔ لہذا پہلوی دور حکومت میں انہوں نے وظیفے کی رقم وصول نہیں کی۔ یہ چیز باعث بنی کہ وہ اور ان کے کنبے والے تنگ دستی میں زندگی گزاریں۔
ساٹھ کی دہائی کے آغاز میں سید جواد اپنے بیانات سے پہچانے جاتے تھے جو کہ حکومت مخالف تھے۔ 1964 میں جب امام خمینی کو ملک بدر کر کے ترکی سے نکال دیا گیا، وہ ان علماء میں شامل تھے جنہوں نے کچھ وقت کے لیے احتجاجاً مساجد کو بند کر دیا اور نماز باجماعت تعطیل کر دی۔ اب چونکہ مسجد صدیقین بازار میں تھی، وہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے مسجد میں ہونے والے ہر کام کے بہت گہرے اثرات ہوا کرتے تھے، لہٰذا مسجد دوبارہ کھول دی گئی۔ میرے والد حکومت کو ناجائز طاغوت اور ظالم قرار دیتے تھے، وہ حکومت سے کسی قسم کے مراسم نہیں رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے حکومتی لوگوں سے دوری اختیار کیے رکھی۔ البتہ تاجر حضرات کبھی کبھی علماء کو 1,000 سے 5,000 تومان تک رقم دیا کرتے تھے، جبکہ میرے والد ان انگشت شمار لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ان حضرات سے کچھ بھی قبول نہ کیا تھا۔
آقائے سید جواد اور خانم خدیجہ کے 5 بچے تھے، جن کے نام بالترتیب محمد، علی، رباب، ہادی اور محمد حسن ہیں۔ اس کے علاوہ آقائے خامنائی کی پہلی والدہ سے 3 بہنیں تھیں۔ اس حساب سے آقائے جواد خامنائی کا کنبہ 10 افراد پر مشتمل تھا۔ اتنے زیادہ افراد صرف 70 میٹر کے چھوٹے سے مکان میں زندگی گزارتے تھے۔
اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس رات کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ حقیقت میں ایسا تھا کہ رات کا کھانا نہ ہوتا تھا۔ جمعے کے دن ہم لوگ نانا ابا کے گھر جایا کرتے تھے۔ وہاں ان کی والدہ یعنی میری امی کی دادی، جنہیں ہم بی بی کہتے تھے، وہ میری امی سے بہت پیار کرتی تھی، اور ہم چونکہ ان کی اولاد تھے، ہم سب سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ جب ہم وہاں جاتے تھے تو وہ ہمیں پیسے دیا کرتی تھیں۔ اس زمانے کے حساب سے 1 قرون میں 10 شاہی ہوا کرتی تھیں۔ مجھے، میرے بھائی اور بہن کو 1-2 شاہی دیتی۔ پھر ہم اس سے کبھی رات کا کھانا مہیا کرتے اور کبھی ہم اس سے دودھ اور روٹی خرید لیتے۔
خانم خدیجہ سلائی کڑھائی میں بہت سلیقہ رکھتی تھی۔ علی اور اس کے بھائیوں نیز بچوں کے باپ کے کچھ پرانے کپڑے بھی انہوں نے خود سیے تھے۔ اسی طرح سرحانوں کے غلاف بھی وہ اپنی سلائی مشین کے ساتھ خود سیا کرتی تھیں۔
مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میرے بابا نے سردیوں میں میرے لیے ایک جوتا خریدا اور گھر لے آئے۔ جب میں نے جوتا پہنا تو مجھے چھوٹا تھا۔ والد صاحب چلے گئے۔ میں خوش تھا کہ شاید اسے تبدیل کروا کر لائیں گے یا نیا خرید کر لائیں گے، لیکن جب وہ گھر آئے تو انہوں نے کہا، جوتے کا پیچھے کا حصہ کاٹ دو، یہ تمہارے پاؤں میں پورا آ جائے گا۔
لبے سرشور مشہد کے قدیمی بازاروں میں سے ایک ہے۔ یہاں اس امام بارگاہ میں، جو کہ پرانے وقتوں میں مدرسہ ہوا کرتا تھا، آقا خامنائی نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس مدرسے کا نام مرکز آموزش دیانتی تھا۔ مشہد میں یہ واحد اسلامی مدرسہ تھا۔ اس مدرسے کے طالب علم علماء دیندار گھرانوں یا افراد کے بچے تھے۔
پہلے دن جب مجھے پرائمری اسکول لے جایا گیا، بہت اچھا دن تھا۔ البتہ بہت شور تھا، بچے کھیل رہے تھے، میں بھی اس دن بہت کھیلا۔ ہماری جماعت کا کمرہ بہت بڑا تھا، لیکن تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا لگتا تھا۔ پہلی جماعت کے بچوں کی تعداد زیادہ تھی، شاید 30 یا 40 شاگرد تھے۔ جی ہاں، پہلا دن خوشی اور مستی کا دن تھا۔ اس دن سے متعلق کوئی غلط بات مجھے یاد نہیں۔
حوزہ ہائے علمیہ کے تعلیمی مراحل تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں: مقدمات، سطوح، خارج۔ ہر ایک مرحلے کے لیے الگ کتابیں اور مخصوص لیکچرز ہوتے ہیں۔ مقدمات کے مرحلے میں ابتدائی درس ہوتے ہیں، جن میں صرف علم نحو اور بلاغت وغیرہ جیسے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں تعلیم مکمل کرنے کے لیے غیر عرب طلبہ کو 4 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، جبکہ آقا خامنائی نے یہ مرحلہ 3 سال میں مکمل کر لیا تھا۔ مرحلہ سطوح میں طالب علم فقہ، اصول فقہ اور فلسفہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس مرحلے میں بھی غیر عرب طالب علم کو تقریباً 4 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، جبکہ آقا خامنائی نے یہ مرحلہ 2.5 سال میں مکمل کر لیا تھا۔ خارج کا آخری مرحلہ حوزہ ہائے علمیہ کی تعلیم میں بلند ترین درجہ رکھتا ہے۔ اس کا نام بحث خارج اس لیے ہے کہ اس میں استاد کسی ایک کتاب پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ اصول و فقہ کو کتابی نصاب سے باہر بحث کرتا ہے۔ بعض طالب علموں کے لیے اس مرحلے کو عبور کرنے میں 20 سال لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ وہ درجۂ اجتہاد تک نہ پہنچیں۔ آقا خامنائی نے اس مرحلے کو 15 سال میں طے کر لیا۔ اس طرح آقا خامنائی کی حوزہ ہائے علمیہ میں حصول تعلیم کی کل مدت 20 سے زائد پر محیط ہے۔ آقا خامنائی نے حوزوی دروس کو اپنی اسکول کی تعلیم کے دوران ہی غیر منظم طور پر شروع کر دیا تھا، بالکل 5ویں جماعت سے شروع کیا۔
میں نے عربی اسکول سے پڑھنا شروع کر دی تھی، کیونکہ ہمارے ایک استاد تھے بنام آقا سید احمدی، جو دوسرے مضامین کے علاوہ عربی بھی پڑھاتے تھے۔ وہ 5ویں 6ٹی جماعت کے استاد تھے، وہ عالم دین بھی تھے۔ ہم نے ان کے ہمراہ جامع المقدمات پڑھنا شروع کر دی۔ میں چونکہ گھر میں والد صاحب سے کتاب امثلہ اور صرف پڑھ چکا تھا، اس لیے وہاں میں نے عوامل پڑھنا شروع کر دی۔ اس میں کچھ حصے عوامل نحو اور منظوم عوامل جلدی ختم کر لیے۔
حوزہ ہائے علمیہ میں ایک اچھی بات جو رائج ہے، یہ ہے کہ تقریباً طالب علم نصاب کو کئی کتاب پڑھنے کے بعد نئے آنے والے طلبہ کو پڑھاتا ہے۔ یہاں آقا خامنائی نے پہلا حوزوی درس کہا، مسجد شاہ۔ وہ 13 سال کے تھے کہ جب انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ जबकि उस वक्त उनके कुछ शागिर्द उम्र में उनसे बहुत बड़े थे। सनोसाल और कद काट में फर्क बाइस बनता था कि वो कुछ हिचकिचाएं, लेकिन वो हमेशा अपने काम को पाए तकमील तक पहुंचाते हैं।
जब मैं पहला दर्स कहकर बाहर आया तो मुझे सही तरह से सन याद नहीं है, लेकिन मालूम हो सकता है कि कौन से साल थे। तकरीबन 13 साल मेरी उम्र थी जब मैंने पहला दर्स दिया। मैं अनमुजजो समदिया पढ़ रहा था, जबकि मैंने शरा अमसला और सरफे मीर से पढ़ाना शुरू किया। एक मस्जिद थी जिसमें मशहद के 2 जाकिर हजरात मेरे वालिद के पास आए थे और वो चाहते थे कि मेरे वालिद के पास पढ़ें। यही शरा अमसला और सरफे मीर। मेरे वालिद ने कहा, इस काम के लिए आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा सैयद अली काफी है।
आकाए खामनाई ने अपने हौजवी दुरूस को बकायदा मुनज्जिम अंदाज में यहाँ मदरसा सुलेमान खान में शुरू किया। जब वो वहाँ थे तो उन्होंने बकायदा सारे राइज निसाब को पढ़ा, जिसमें शरा उन्मूजज, समदिया, सियूती, मुगनिल लबीब वगैरह शामिल है। आपने अपना सारा मुकदमाती मरहला सिर्फ 3 साल के अरसे में मुकम्मल किया। मदरसा इल्मियाए नवाब। मदरसा नवाब मशहद के बड़े दीनी मदारिस में से एक है। यहाँ आकाए खामनाई ने मरहलाए सुतूह को शुरू किया, जिसे उन्होंने किताबुल मुअल्लिम के साथ शुरू किया और अपने वालिद की हिदायत के साथ उसी दौर में किताब शराए अल इस्लाम उनके पास पढ़ना शुरू कर दी और इबादात के हिस्से में, जिसके 10 बाब हैं, आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक के हज के बाब में पहुंच गए।
शराए दरसी किताब ना थी, लेकिन मेरे वालिद साहब को जो तजर्बा हासिल था, उन्होंने महसूस किया कि यह किताब मुझे आगे बढ़ाने में माउन साबित होगी, और ऐसा ही हुआ।
आकाए खामनाई और उनके वालिद की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था, यानी 45 साल का फासला था। आकाए जवाद बुलंद पाया मुजतहिद थे, उन्होंने बड़ी सुतूह की शागिर्दों को पढ़ाया था, लिहाजा उनकी शान के मुताबिक ना था कि हौजवी इब्तिदाई मराहिल के तालिब इल्म को पढ़ाएं। लेकिन आकाए जवाद ने अपने तीनों बेटों मोहम्मद, अली और हादी को इब्तिदाई मराहिल में पढ़ाना शुरू किया। अगर आकाए खामनाई के वालिद गिरामी का वजूद ना होता तो वो उसूल और फिकह के मरहले को इतनी जल्दी कभी तय ना कर सकते थे। इस मरहले में आकाए खामनाई अपने बड़े भाई के हमरा बाबा के शरहुल लुमा के दर्स में शामिल हो गए। ये चीज बाइस बनी कि वो शिया फिकह का एक मुकम्मल दौरा तेजी से पढ़ लें।
जब हम हज के बाब पर पहुंचे, उस वक्त वालिद साहब बड़े भाई को शरहुल लुमा में से किताब हज पढ़ा रहे थे। बाबा ने मुझसे कहा, आप भी शरहुल लुमा के दर्स में शिरकत करो, क्योंकि मैं शराय पढ़ चुका था। इस बिना पर उनका ख्याल था कि मुमकिन है मैं शरहुल लुमा भी समझ लूं। मैंने पूछा, क्या मैं समझ पाऊंगा या नहीं? उन्होंने कहा, हाँ, तुम समझ सकते हो। इसके बाद मैं शरहुल लुमा के दर्स में शिरकत करने लगा और इत्तफाक की बात है कि दर्स मेरी समझ में आने लगा।
ये मदरसा नवाब वो जगह है जहां आकाए खामनाई ने शरहुल लुमा के साथ साथ दूसरी किताबों जैसे कवानीन, मकासिब, कफाया اور رسائل کے دروس میں شرکت کرنا شروع کی۔ آقا خامنائی نے مقاصب اور کفایہ کی کتابیں مشہد کے بہترین اساتذہ جیسے آیت اللہ شیخ ہاشم قزوینی وغیرہ سے پڑھیں۔ آقا خامنائی نے شیخ ہاشم قزوینی کے پاس مرحلہ ستو کے نصاب میں سے ایک بڑے حصے کی تعلیم حاصل کی اور باقی حصہ اپنے والد صاحب کے پاس مکمل کیا، اور یوں انہوں نے اپنے دوسرے ہم جماعتیوں کی نسبت مرحلہ ستو جلدی مکمل کر لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی ان کا تعلیمی سلسلہ جاری رہتا تھا اور ان کے والد جس کتاب کی نصیحت کرتے وہ پڑھ لیتے۔ اسی بنا پر اور اپنے ہم جماعتیوں کی نسبت آقا خامنائی مقدمات اور ستو کے مراحل کو 5.5 سال میں مکمل کرنے میں کامیاب رہے۔ سن 1956 میں آقا خامنائی نے آیت اللہ ہادی ملانی کے پاس درس خارج شروع کیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 16 برس تھی اور اس کم عمری میں مشہد کے درس خارج کرنے والے وہ ایک ہی طالب علم تھے۔
مشہد ہمارے اصرار پر مشہد میں آقا شیخ ہاشم قزوینی نے ہم کچھ شاگردوں کے لیے اصول کا خصوصی درس خارج شروع کیا۔ جب انہوں نے درس خارج کہنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے طرز تدریس اور آقا ملانی کے انداز تعلم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آقا قزوینی بہت وسیع سطح پر تمام جوانب کو زیر بحث لاتے تھے، تمام اقوال نقل کرتے، پھر ان پر تنقید کرتے، لیکن کوئی دلچسپ یا نئی رائے جو شاگرد کو نئی جہاد کی طرف متوجہ کرے تاکہ اسے کسی جدید نظریے کا علم ہو سکے، یا ایسا انداز بیان جو شاگرد کے دل و دماغ میں اتر جائے، نہیں تھا۔ جبکہ آقا ملانی خوش بیان ہونے کے ساتھ ساتھ جدید نظریات رکھتے تھے، اس بنا پر انہیں آقا ہاشم قزوینی پر ترجیح دی جاتی تھی۔
حوزہ علمیہ مشہد میں قیام کے دوران آقا خامنائی نے آقا ملانی کے اصول کے درس خارج میں 1 سال اور فقہ کے درس خارج میں 2.5 سال شرکت کی۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ آقا مرزا جواد تہرانی کے درس خارج میں بھی شرکت کریں۔ دوسری جانب اس زمانے میں حوزہ علمیہ کے اندر فلسفے کی بہت زیادہ مخالفت کے باوجود آقا خامنائی نے شیخ سیف اللہ آیسی اور شیخ مشتبہ تبریزی کے فلسفے اور علم حکمت کے درس خارج میں شرکت کی۔ سن 1957 میں آقا خامنائی اپنی والدہ اور گھر والوں کے ہمراہ نجف اشرف زیارت کے لیے گئے۔ اس کے باوجود کہ سفر تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے نہیں تھا، لیکن آقا خامنائی کی کوشش تھی کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے تعلیمی نظام سے آشنائی حاصل کرے۔ یہاں آقا محسن حکیم، ابو القاسم خوئی، محمود شہرودی، مرزا باقر زنجانی، مرزا حسن یزدی، یحییٰ یزدی اور مرزا حسن بجنوردی کے درس ہوا کرتے تھے۔
ان دروس میں مجھے جو درس بہت اچھا لگا ایک آیت اللہ سید حکیم کا تھا۔ روانی و خوش بیانی کی وجہ سے ان کے درس میں بہت روانی تھی، ان کے فقہی نظریات بھی بہت عمدہ تھے جو کتابوں میں ذکر ہیں، اور ایک آقا مرزا حسن بجنوردی کا درس تھا جو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں ان کے فقہ و اصول کے دروس میں جایا کرتا تھا۔ اصول کا درس رات میں ہوا کرتا تھا، ظاہراً مسجد توسی میں تھا۔ جی ہاں، مسجد توسی۔ فقہ کا درس دن میں ہوا کرتا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ بھی مسجد توسی میں تھا۔ آقا حکیم بھی مسجد توسی میں ہی درس کہتے تھے۔
یہ سفر باعث بنا کہ آقا خامنائی نجف اشرف میں رک کر تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہوں نے نجف میں رک کر تحصیل علم کی اجازت لینے کے لیے والد صاحب کو ایک خط لکھا، لیکن والد صاحب کا جواب نفی میں تھا۔ اس کے بعد وہ ایران واپس آ گئے، لیکن نجف میں مختصر عرصے کے لیے حصول علم کی چاشنی کا ذائقہ آج کئی سال گزرنے کے باوجود بھی ان کے ذہن میں ہے۔
مرحوم آقائے خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم المرتبت عالم دین تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے حسنات و برکات میں سے ایک اس عالم و فقیہ کا بابرکت وجود تھا۔ فقاہت اور علم دین میں وہ بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ وہ ہمارے زمانے میں تھے اور ہم نے انہیں دیکھا ہے۔ میں ان کے درس میں جایا کرتا تھا۔ ان کے آثار میں سے جو کچھ شائع ہو چکا ہے حقیقت ہے کہ بہت زیادہ اور وسیع ہے۔
السلام علیک یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمه المعصومه یا بنت موسی بن جعفر، سلام الله و سلام ملائکته و عباده المنتجبین علیک و علی آبائک المطهرین۔ ولادت حضرت فاطمه معصومه،
یوم ولادت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، ہمیں ان دو بزرگوار خواہر و برادر کے اس عظیم و مبارک انقلاب و بامانی ہجرت کی یاد دلاتا ہے کہ بے شک ایرانی قوم و تشیعوں کی تاریخ میں یہ ایک تعمیری و مؤثر تحریک تھی۔ کم کے کم ہونے، اس عریق دینی اور تاریخی شہر کے باعظمت ہونے میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا کردار اتنا روشن اور واضح ہے جس پر گفتگو ختم نہیں ہو سکتی۔
و عظمت یافتن این شهر عریق مذهبی تاریخی یک نقش مالا کلام فی هست۔
حوزہ علمیہ مشہد میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے اور آیت اللہ میلانی سے نقل حدیث کی سند حاصل کرنے کے بعد اس جوان علی خامنائی نے ارادہ کیا کہ بعد والے تعلیمی مراحل کو طے کرنے کی خاطر شہر قم جائے اور قم کے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کرے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ سن 1958 میں یہ جوان علی خامنائی حوزہ علمیہ قم کی سب سے مشہور دینی درسگاہ مدرسہ حجتیہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس عمارت میں بالکل پہلی منزل پر کمرہ نمبر 85 میں نئے دینی طالب علم آقائے خامنائی نے رہائش اختیار کی۔ یہاں وہ مطالعہ، تحریر اور طلبہ کے ساتھ مباحثہ کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ اسی جگہ وہ آئندہ انقلاب کے لیے بحث و گفتگو، مشاورت اور منصوبہ بندی کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے دروس کو منظم کریں اور بعض مخصوص اساتذہ کا انتخاب کریں۔ آقائے خامنائی چاہتے تھے کہ حوزہ علمیہ کم میں دروس خارج کے تمام بڑے اساتذہ سے متعلق آشنائی حاصل کریں۔ انہوں نے جلد ہی بعض آیات اعظام جیسے آقائے بروجردی، آقائے محمد رضا گلپیگانی، آقائے کاظم شریعت مداری، آقائے عباس علی شہرودی، آقائے مرتضی حائری، آقائے محمد علی عراقی، آقائے داماد اور آقائے روح اللہ خمینی کے دروس میں شرکت شروع کر دی۔ جن دروس سے وہ زیادہ خوش اور مطمئن تھے وہ آقائے روح اللہ خمینی اور آقائے مرتضی حائری کے دروس تھے۔
ہمارے پاس ایک بلند مرتبہ عالم دین ہے جو کہ حوزہ علمیہ قم کے موسس و بانی آیت اللہ حائری کے بیٹے ہیں، اور وہ آیت اللہ مرتضی حائری یزدی ہیں۔ جب آقائے خامنائی جوان اور ہونہار طالب علم تھے، بعض اضافی دروس آیت اللہ مرتضی حائری کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ اس درس میں وہ اکیلے ہی شرکت کرتے تھے اور ان کے ہمراہ کوئی نہ تھا۔ استاد اپنے اس شاگرد کی اہمیت کے پیش نظر بعض دفعہ اس درس کی خاطر اپنے معمول کے درس خارج میں دیر کر دیا کرتے تھے۔ اس بنا پر روزانہ استاد کے پاس درس خارج پڑھنے والے طلباء نے ایک طالب علم کی خاطر دیر کرنے کی وجہ دریافت کی۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اس سید میں بے پناہ صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔
آقائے مرتضیٰ کا درس ہمارے لیے بہت مفید تھا۔ میں حواشی لکھا کرتا، بحث کرتا، اعتراض کرتا، وہ بھی ہر بات کا جواب دیتے، پھر میں درس لکھ لیا کرتا تھا۔ کبھی میں آقائے مرتضیٰ کی تحریر ان سے لے لیتا، وہ بھی اپنے درس لکھا کرتے تھے، میں ان کے تحریر کردہ دروس لے کر اتار لیتا تھا۔ میں نے ان سے بہت استفادہ حاصل کیا۔
آقائے حائری کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ آقائے خامنائی نے ایک سال تک آقائے شریعت مداری کے درس میں بھی شرکت کی۔ نیز ایک سال آقائے داماد کے پاس اصول کی تعلیم حاصل کی۔ علاوہ ازیں 3 سال تک باقاعدہ آقائے بروجردی کے دروس میں شریک ہوتے رہے۔ البتہ استاد آقائے روح اللہ کے ساتھ ان کے مضبوط تعلق کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ یہاں سے اسلامی انقلاب کے دل نے دھڑکنا شروع کیا۔ اسی ممبر سے ایک مجاہد فقیہ نے تحریک انقلاب شروع کرنے کا اشارہ دیا۔ ایک استاد اور اس کے سینکڑوں شاگردوں نے تصویر انقلاب بنائی اور اس میں رنگ بھرے۔ انقلاب کی لغت میں یہ مسجد انقلاب ہے کیونکہ یہیں سے انقلاب کا آغاز ہوا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اس طالب علم نے اپنے استاد سے ملاقات کی۔ جب پہلی مرتبہ آقائے خامنائی نے مسجد سلماسی میں آقائے روح اللہ کے درس میں شرکت کی تو اپنے وجود میں ایسی گرمی اور خوشی کا احساس کیا کہ جو پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ ہر طالب علم کسی اچھے استاد کی تلاش میں ہوتا ہے، کبھی ایک لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد ملتا ہے اور کبھی وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن آقائے خامنائی اپنے استاد سے الگ نہ ہوئے مگر یہ کہ مجبور ہو گئے۔ آقائے خامنائی نے اصول کا دورہ آقائے روح اللہ کے پاس مکمل کیا۔ آقائے حائری کے پاس شروع کیے ہوئے دروس کے علاوہ باقی سارے دروس آقائے روح اللہ کے پاس پڑھنے شروع کر دیے۔
امام اور رہبر معظم کا باہمی تعلق انقلاب سے کئی سال پہلے سے تھا۔ تقریباً سن 1936 یا 1937 کی بات ہے جب آقائے خامنائی مشہد سے قم تعلیم کی غرض سے آئے تھے۔ اور انہوں نے آقائے خمینی کے دروس میں شرکت کرنا شروع کی تھی۔ میرے خیال میں آقائے خامنائی اور امام خمینی کے درمیان صمیمی رابطہ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ میں خود بھی ٹیچر ہوں، میں جانتی ہوں کہ استاد کتنی جلدی اپنے شاگرد کو پہچان لیتا ہے اور ان کے درمیان رابطہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ طالب علم استاد کے ذہن میں رہتا ہے۔
امام خمینی مسجد سلماسی میں جب درس شروع کرتے تو مسجد طلاب سے بھر جاتی، شاید 400 سے زائد طالب علم تھے۔ جب مسجد میں گنجائش باقی نہ رہتی تو کچھ لوگ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے۔ امام کا درس جوانوں جیسا بانشات، گرم و جوش اور زندہ کرنے والا تھا۔ سب لوگ توجہ سے سنا کرتے اور لکھ لیا کرتے۔ اکثر طلباء سوال اور مطالب دریافت کرتے۔ ایسے میں اگر کوئی نوجوان طالب علم درس میں شریک ہوتا تو ضرور سب کی حیرت کا باعث تھا۔
اس کے باوجود کہ ان کا درس بانشات اور خاص تھا، لیکن پھر بھی استاد کا طرز تعلم باقی اساتذہ سے بہت مختلف تھا۔ امام خمینی ہر روز صبح گلی یخچال قاضی میں واقع اپنے گھر سے نکلتے اور کوچہ آقازادہ میں واقع مسجد سلماسی کی طرف چل پڑتے۔ وہ اکیلے ہی کسی کو اپنی طرف متوجہ کیے بغیر چلتے رہتے۔ طالب علموں کے درمیان اساتذہ کی نسبت جو بات مشہور تھی وہ یہ تھی کہ معمولاً اساتذہ درس سے پہلے یا درس کے بعد طالب علموں کے ساتھ مزاح یا گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن امام ایسا کچھ نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے درس کو تشریح دیتے اور پھر چپکے سے گھر کی طرف چل پڑتے۔
طبعی طور پر ایسا استاد طالب علموں کے لیے دلچسپ نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی انہیں ایسا استاد اچھا نہیں لگنا چاہیے تھا، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ یعنی شاگردوں کے ساتھ سرد مہری والا رویہ رکھنے کے باوجود سارے طالب علموں کو یہ استاد اچھا لگتا تھا اور اس قدر زیادہ محبت و قربت محسوس کرتے تھے کہ میں نے قم اور مشہد میں کسی استاد اور شاگردوں کے درمیان ایسا گرم جوش تعلق نہیں دیکھا۔
آہستہ آہستہ آقائے خامنائی متوجہ ہوئے کہ استاد کی یہ خاموشی اور اطمینان کی وجہ ان کے اعلیٰ اخلاقی فضائل ہیں۔ جس چیز نے اس نوجوان طالب علم کی روح پر زیادہ اثر کیا تھا استاد کے اخلاقی دروس اور عرفانی نصیحتیں تھیں جو وہ درس کے درمیان کہا کرتے تھے۔
ہم نے انہیں سن رکھا تھا لیکن درک نہیں کیا تھا۔ البتہ کبھی درس کے دوران امام کسی مناسبت سے اخلاقی گفتگو شروع کر دیتے اور پھر تو قیامت ہو جاتی، طالب علم گریا کرنے لگتے۔ ان کی گفتگو اصل میں انسان کو اندر سے بدل دیتی تھی۔ میں کچھ عرصہ جو ان کے درس میں جاتا رہا تھا، مجھے چند مرتبہ یہ توفیق حاصل ہوئی۔
اس جوان طالب علم نے خود کو درس خارج کی تعلیم میں مصروف کر لیا اور ہر روز 4 گھنٹے درس میں شرکت کرتا۔ درس کے بعد سارے درسوں کو عربی زبان میں لکھتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید نکات اور اپنی رائے بھی تحریر کرتا۔ فقہ و اصول کے سمندر میں غوطہ وری کا سلسلہ کبھی کبھی طویل ہو جاتا اور بعض دفعہ مطالعات رات دیر تک جاری رہتے۔ یہ ساری مصروفیات باعث بنی کہ معاشرتی کاموں سے دور رہا اور اس کی تنہائی کا مرکز صرف کتاب تھی۔ ان کی تعلیمی مصروفیت صرف فقہی دروس ہی نہ تھی بلکہ وہ اس دور میں اسلامی فلسفے کے استاد آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے درس میں جاتے تھے اور شیخ حسین علی منتظری کے پاس کتاب الاسفار اور الاشارات کی تعلیم حاصل کی اور 11 سال کی عمر سے جو درس کہنے کی عادت بن گئی تھی اسے کبھی ترک نہ کیا۔ ان کے دور میں حوزہ علمیہ قم میں جو کتابیں زیادہ تر پڑھائی جاتی تھی وہ شرح اللما اور قوانین تھیں۔ پھر جب آپ مشہد واپس چلے گئے تو آپ نے مدرسہ نواب میں مقاصب، قفایا اور رسائل پڑھانا شروع کی۔ آپ کے درس مقاصد میں 120 شاگرد شرکت کرتے تھے اور یہ بڑے علمی حلقے کے طور پر جانا جانے لگا تھا۔ 1965 سے 1975 تک آپ مسلسل تدریسی سرگرمیوں میں مشغول رہے اور کبھی بھی دروس کا سلسلہ رکنے نہیں دیا، مگر یہ کہ جیل میں قید یہ شہر بدر کر دیے گئے ہوں، یہ تبلیغ کے سلسلے میں گاؤں دیہات گئے ہوں۔
جس عمر میں یہ درجہ اتحاد تک پہنچ گئے تھے، میرا خیال ہے کہ تقریباً 25 یا 26 سال کی عمر ہوگی۔ یہ وہ بات تھی جس کا ذکر انہوں نے مجھ سے نہیں کیا، لیکن اس زمانے میں ان کی صلاحیت استنباط شہرت رکھتی تھی۔ وہ جب قم میں تھے تو آیت اللہ حائری نے اس بارے میں بات کی تھی۔ 1963 میں وہ اپنے بوڑھے باپ کی نگہداشت کے لیے مشہد چلے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔ آقائے حائری نے ایک سال پہلے ان کے بارے میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ آقائے خامنائی بہت اچھے سوال اٹھاتے ہیں اور بہت گہرے اعتراض کرتے ہیں، یعنی ان کا ذہن بہت وسیع ہے۔
1974 میں استاد آیت اللہ حائری کے درس خارج میں 15 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد استاد نے آقائے خامنائی کے درجۂ اجتہاد کی تصدیق کر دی۔ اس طرح مقدمات سے اجتہاد تک آپ کی تعلیم کا کل دورانیہ 20 سال پر محیط ہے، جو کہ 11 سال کی عمر سے 31 سال تک کا ہے۔
امام علی موسر رضا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا، خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو ہمارے امر ہماری حدیث کو زندہ رکھے۔ یہ راوی کہتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کا امر، آپ کی حدیث، آپ کے نزدیک اہم بات زندہ ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے علوم کو سیکھیں، معارف اہل بیت کو سیکھیں، پھر انہی لوگوں، شوق رکھنے والے دلوں، تلاش کرنے والے اذہان کو منتقل کریں۔ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں تو ضرور ہماری ہی اتباع کریں گے۔
معارف اہل بیت رو فرا بگیرن، ان رو به مردم، به دلهای مشتاق، به ذهنهای جستجوگر منتقل کنن۔ فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا۔
Thank you.